کل کے سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ امام سیبوی نے مخالفت کی ہے امام اخفش کی احمرہ جیسے لفظوں کے اندر، اس حال میں کہ وہ عالم ہو جب اس کو نکرہ بنایا جائے بوجہ اعتبار کرنے کے صفت کا بعد تنکیر کے بھئی، سمجھ میں آیا؟ مسئلہ پڑا تھا، انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ احمرہ جیسے الفاظ ہیں، اس سے کیا مراد ہیں؟ ایسے اسام جس میں ایک سبب وصف ہو اور ساتھ کوئی اور سبب بھی ہو تو اور وہ غیر منصرف ہو، اب اس کو جب ہم عالم بنائیں گے تو اس سے وصفیت کیا ہو جائے گی؟ زائل ہو جائے گی، اور کیونکہ عالمیت آ گئی تو اب بھی وہ غیر منصرف ہے ایک عالمیت کی وجہ سے، اور ساتھ اس کے دوسرا سبب بھی ہے۔ اب اختلاف ہے کہ جب اس کو دوبارہ نکرہ بنایا جائے گا تو اب وہ منصرف رہے گا یا غیر منصرف؟ تو امام سیبوی فرماتے ہیں اب بھی غیر منصرف رہے گا، اور وہ عالمیت جب چلی جائے گی تو وہ جو وصفیت زائل تھی وہ پھر کیا ہوگی؟ واپس آ جائے گی۔ تو یعنی وہ زوال وصفیت کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا اعتبار کرتے ہیں، جبکہ امام اخفش فرماتے ہیں نہیں، وہ وصفیت چلی گئی، وہ دوبارہ نہیں آئے گی، اس کا اعتبار دوبارہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کوئی مقتضی نہیں ہے، کوئی چیز اس کے دوبارہ واپسی کا تقاضا کرنے والی بغیر کسی ضرورت کی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو اب اسم میں ایک ہی سبب باقی رہ گیا، تو لہٰذا اب یہ کیا بن جائے گا؟ منصرف بن جائے گا بھائی۔ تو اس پر اشکال ہوتا تھا امام کے حاتم جیسے لفظوں جو ہیں، امام سیبوی نے کیا کہا کیا کیا تھا گزشتہ مسئلے میں؟ وصفیت کا اعتبار کیا تھا اس کے زائل ہو جانے کے بعد بھی، ایک دفعہ وصفیت چلی گئی تھی پھر بھی اس کا کیا کیا تھا؟ جب اس کا اعتبار کیا تھا تو کہتے ہیں حاتم جیسے لفظوں میں بھی وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے جبکہ وہ عالم ہو، اور اس کو بھی غیر منصرف ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ حاتم جیسے لفظ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں حاتم جیسے اس سے مراد وہ اسماء ہیں جو اصل وضع میں تو وصف ہے لیکن بعد میں کیا بنا دیا گیا؟ عالم۔ تو آپ پہلے جیسے حاتم فاعل کا صیغہ ہے اور وہ وصف ہے مولانا، تو اس کو کیا بنا دیا؟ عالم بنا دیا۔ جب عالم بنایا تو وصفیت کیا ہوئی؟ زائل ہوئی۔ اب اس میں ایک ہی سبب ہے لیکن امام سیبوی نے تو زوال وصفیت کے بعد بھی اس کا اعتبار کیا تھا، تو یہاں پر بھی زوال وصفیت کے باوجود اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اعتبار کرنا چاہیے۔ تو دو سبب ہو گئے، ایک وصف اور ایک عالمیت، لہذا اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ غیر منصرف پڑھنا چاہیے۔ تو جواب دیا تھا صاحب کافیہ نے کہ نہیں بھئی، یہ اشکال امام سیبوی پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا ایک ہی حکم میں۔ ایک ہی حکم، کیا حکم کیا ہے؟ غیر منصرف ہونا، اور اس غیر منصرف ہونے میں کیا چیز، کس چیز کا اعتبار کرنا پڑے گا؟ ایک وصفیت کا اور دوسرا عالمیت کا، اور حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو لہٰذا چونکہ دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا اور یہ دونوں متضاد ہیں جمع ہو نہیں سکتی، اس لیے امام سیبوی پر اعتراض بھی واقع نہیں ہوتا کہ یہاں بھی وصف کا اعتبار کریں۔ اور پھر ایک اور نئی بات صاحب کافیہ نے بتلائی تھی آپ کو کہ یہ سارا باب جو غیر منصرف کا ہے، جب اس پر غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا اس کی اضافت ہو جائے تو پھر یہ مجرور ہوگا کسرہ کے ساتھ، یعنی اس پر کیا آ جائے گا؟ کسرہ۔ بھائی غیر منصرف پر تنوین بھی نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں آتا، کیوں نہیں آتے کسرہ اور تنوین؟ کیونکہ اس کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ، اور فعل میں بھی تنوین نہیں اور کسرہ نہیں، یہاں بھی فعل، یہاں پر بھی تنوین نہیں اور کسرہ نہیں، لیکن یہ جب الف لام داخل ہوئے اسم پر یا اضافت ہو گئی تو یہ ہے اسم کے بڑے خاص سے، تو جب یہ بڑا خاصہ اسم کا آ گیا تو وہ جو اس اسم کی مشابہت ہو رہی تھی فعل کے ساتھ وہ کمزور پڑ گئی اور جہت اسمیت پھر قوی ہو گئی۔ جہت اسمیت پھر کیا ہو گئی؟ قوی ہو گئی بھائی، تو مشابہت کی وجہ سے کمزور پڑی تھی، اب پھر قوی ہو گئی، خاص اس کا بڑا خاصہ اس میں جب آ گیا تو اب لہذا اس صورت میں اب اس پر کسرہ آ جائے گا بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ باقی اس میں اختلاف ہے کہ اب جب کسرہ آ گیا تو اس وقت یہ غیر منصرف ہے یا منصرف، بات کہتے ہیں اس وقت اب یہ اب بھی غیر منصرف ہی ہے، صرف کسرہ آیا ہے، بس کہتے ہیں نہیں اب یہ کیا بن چکا ہے؟ منصرف بن گیا ہے۔ جی المرفوعات. یہاں دو تین چار تراکیب بتا دیتا ہوں آپ کو مولانا، کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں. یا تو اس کو خبر بنا لیں مبتدا محذوف، مولانا مبتدا محذوف نکال لیں، ہاذہ مبتدا نکال لیں، کیونکہ جمع ہے المرفوعات، اور جمع کس کے حکم میں ہوتی ہے؟ بتاویل جماعت کے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو ہاذہ مبتدا نکال لیں. یا مولانا اس کے لیے خبر کیا نکال لیں، یہ مجھ کو مبتدا بنا دیں اور خبر نکال لیں، المرفوعات ہاذہ. پہلی ترکیب کیا تھی؟ ہاذہ، تو اس کو خبر بنا دو، مبتدا محذوف نکال لو، یہ اس کو مبتدا بنا دو اور خبر المرفوعات ہاذہ. یا مولانا ہاذا لے آؤ، اس سے پہلے باب یا بحث کا لفظ نکال لو، ہاذا بحث المرفوعات. کیا نکال لو؟ ہاذا مبتدا نکال لو، وہی ترکیب ہے. ہاذا بس ہم نے کیا ہاذہ کے بجائے کیا نکالا؟ ہاذا، تو پھر تو مطابقت نہیں. ہاذا مذکر، المرفوعات کیا ہے؟ مؤنث، تو لہذا بحث کا لفظ یہاں مضاف محذوف نکال لو، تو ہاذا بحث المرفوعات یا بحث المرفوعات ہاذا، وہی دو ترکیبیں. سمجھ میں آئے بھائی؟ یہ ہمارا نا کوئی ترکیب نہیں، عنوان ہے بس. المرفوعات نہ رفع پڑھ سکتے ہیں، نہ نصب نہ جر، کیونکہ ترکیب ہی کوئی نہیں، عامل ہی کوئی نہیں. عامل ہوگا تو رفع نصب یا جر آئے گا، یہاں عامل ہی کوئی نہیں، بس عنوان ہے اوپر المرفوعات. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ دو تین ترکیب. یہ ہمارا نا ایک ترکیب یہ کہ المرفوعات مبتدا اور آگے ہوا مشتمل علی علم الفاعلیت، یہ ساری اس کی خبر. سمجھ میں آیا بھائی؟ چار ترکیبیں میں نے بتا دی آپ کو. یا تو اس کو مبتدا بناؤ، اس کے لیے کیا نکالو؟ مبتدا، چاہے ہاذہ نکالو چاہے ہاذا. ہاذہ نکالو تو یہاں مضاف نکالنے کی ضرورت بھی نہیں، ہاذہ المرفوعات. اگر ہاذا نکالتے ہو تو پھر مرفوعات سے پہلے کیا نکال لو؟ بس، تو ہاذا بحث المرفوعات. اسی طرح یا اس کو مبتدا بنا دو، آگے خبر نکال لو، المرفوعات ہو ہاں تو وہ ہاذہ چاہے نکال لو چاہے ہاذا نکال لو، لیکن جب ہاذا نکالو گے تو مرفوعات سے پہلے کیا نکال لو؟ بس، تو بحث المرفوعات ہاذہ ہاذا. جی، یا تیسری کیا ترکیب ہے؟ کوئی عنوان ہے، کوئی ترکیب نہیں، نہ رفع پڑھ سکتے ہو، نہ نصب، اور نہ پہلی دو ترکیبوں میں تو کیا تھا یہ ہمارا نام؟ خبر بن رہا ہے نا. جی جی، اور یہ تیسری ترکیب کیا ہوئی؟ اور چوتھی ترکیب؟ ہاں، مرفوعات و مبتدا اور ہوا مشتمل علی علم الفاعلیت، یہ ساری اس کی خبر ہوئی. تو کہتے ہیں المرفوعات جو ہیں ہوا وہ ہے مشتملہ، جو کہ مشتمل ہو، علی علم الفاعلیت، فاعل ہونے کی علامت پر. بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا مولانا، صفت کے صیغے کے ساتھ کبھی کبھار یا اور تا ملا کر اس کو مصدر بنایا جاتا ہے. فاعل صفت ہے، اس کے ساتھ یا اور تا ملائی، فاعلیت، اب کیا معنی ہوگا؟ فاعل ہونا مصدر بن گیا. مفعول، اس کے ساتھ یا اور تا ملائیں، کیا بن گیا؟ مفعولیت. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ مفعول ہونا. تو یا اور تا کبھی کس لیے ملائے جاتے ہیں؟ مصدر بنانے کے لیے. تو یہاں بھی یا اور تا مصدر بنانے کے لیے ملائی گئی. اچھا، یہ ہوا ضمیر کس کو راجع ہے بھائی؟ مرفوعات، مرفوع وہ ہے جو مشتمل ہو فاعل ہونے کی علامت. تو یہ ہوا ضمیر راجع ہے مرفوع کو بھائی. ہوا ضمیر کس کو راجع ہے؟ مرفوع کو. مرفوع بھئی، مرفوع تو پیچھے کوئی گزرا ہی نہیں، پیچھے تو مرفوعات گزرا ہے، تو مرفوع کی طرف کیسے؟ کہتے ہیں بھئی جمع جب آ گئی تو اس جمع نے مرفوع پر دلالت کی یا نہیں کی والا نا؟ اسی مرفوع کے تین افراد بن گئے، تو کتنے کیا بن گئے پھر؟ وہ جمع ہو گئی بھئی. رجال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رجلن و رجلن و رجلن. تو یہ مرفوعات دلالت کر رہا ہے مرفوع مفرد پر بھی، تو اس کی طرف ہوا ضمیر راجع کی مفرد کی طرف. اچھا مولانا ایک اور بات بھی آپ کو بتلا دوں، چلو ترکیب کی ہے. آپ نے ضمیر فصل پڑھی تھی، پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یاد ہے کچھ؟ کبھی کبھار جب خبر بھی معرفہ ہو تو پھر شبہ پڑتا ہے کہ شاید یہ آپس میں موصوف صفت ہیں. میں کہتا ہوں زید القائم، زید مبتدا ہے، القائم خبر ہے، لیکن بظاہر دیکھتے ہی شبہ یہ پڑتا ہے کہ شاید زید موصوف ہے کیونکہ یہ بھی معرفہ اور القائم بھی معرفہ، تو یہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. تو ایسے مواقع پر کہ جب خبر معرفہ ہو یا افعال التفضیل مستعمل بمن ہو تو پھر درمیان میں ایک صیغہ لے آتے ہیں مرفوع متصل مرفوع منفصل کا، اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل، فصل کہتے ہیں یا ضمیر، بعض اس کو ضمیر شمار کرتے ہیں بعض اس کو حرف شمار کرتے ہیں. بھائی تو دیکھو المرفوعات بھی معرفہ، ما اس میں موصول ہے یہ بھی معرفہ، تو مبتدا بھی معرفہ، خبر بھی معرفہ، تو درمیان میں ہوا کو کیا کہہ سکتے ہو آپ؟ ضمیر ہے. لیکن یہاں نہیں کہہ سکتے مولانا، یہاں نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کہتے ہیں بھئی ضمیر فصل کی مبتدا کے ساتھ مطابقت ضروری ہے، اور مبتدا تو ہے جمع، تو یہاں پر بھی ضمیر کیا ہونی چاہیے؟ جمع ہونی چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جمع. لہذا اس کو ضمیر فصل نہیں بنا سکتے. آپ کیا ترکیب کریں گے؟ بھائی المرفوعات ہے مبتدا اور ہوا ہے مبتدا ثانی. ہوا کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور مشتمل علی عالم الفاعلیت، یہ کیا ہے؟ مبتدا ثانی کی خبر. مبتدا ثانی اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ خبر ہوا، کس کے لیے؟ مبتدا اول کے لیے. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مرفوع وہ ہے جو مشتمل ہو فاعل ہونے کی علامت پر. بھائی فاعل ہونے کی کیا علامت ہے؟ رفع. فاعل ہونے کی کیا علامت ہے؟ یعنی جو رفع پر مشتمل ہو. اور رفع کی آنے کی کتنی صورتیں ہیں جی؟ رفع کتنی صورتوں کے ساتھ آتا ہے؟ تین صورتیں ہیں بھائی. کون کون سی؟ کبھی ضمے کے ساتھ آئے گا جانی زیدن، تو رفع آیا ضمے کی صورت میں. کبھی کس کی صورت میں آئے گا؟ الف کی صورت میں ضمہ آئے گا جانی رجلانی. یہ رجلانی بھی مرفوع ہے لیکن اس کا رفع کس کے ساتھ ہے؟ اور کبھی کس کے ساتھ آئے گا؟ واو کے ساتھ، جانی مسلمون. تو یہ واو کس کے لیے آیا؟ تو رفع کی کتنی علامتیں ہیں؟ رفع کتنی صورتوں میں آیا کرتا ہے؟ کبھی ضمہ کی صورت میں، کبھی الف کی صورت میں، کبھی واو کی صورت میں. تو بس جو مشتمل ہو مولانا فاعل ہونے کی علامت پر، ضمہ پر مشتمل ہو یا الف پر مشتمل ہو یا واو پر. سمجھ میں آیا بھائی؟ چاہے لفظن ہو، چاہے تقدیرن ہو، چاہے محلن ہو. فمنہ الفاعل، پس وہ جو مشتمل ہوتا ہے، ضمیر راجع ہے مولانا مش ما ما کو، پس وہ جو مشتمل ہے کس پر؟ فاعل ہونے کی علامت پر، ان میں سے ایک فاعل ہے. اب مرفوعات شروع ہو گئے نا، پہلے مرفوع کی تعریف بتا دی. مرفوع کس کو کہتے ہیں جو کس پر؟ فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو. یعنی کس پر مشتمل ہو؟ رفع پر. اس پر کیا آ رہا ہو؟ رفع. چاہے لفظاً آ رہا ہو، چاہے تقدیراً آ رہا ہو، چاہے محلاً ہو، چاہے کیا ہو. اب وہ جو مشتمل ہیں فاعل ہونے کی علامت پر، ان میں سے ایک خود فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ فاعل. فاعل پر بھی کیا آیا کرتا ہے مولانا؟ رفع آیا کرتا ہے. ان میں سے ایک فائل ہے، وہ فائل کس کو کہتے ہیں؟ مولانا سنو بھائی، وہ ہوا ما اسند الیہ الفعل، وہ اسم ہے، ما کس سے عبارت ہے؟ اسم سے، ما سے مراد اسم ہے بھائی، وہ اسم ہے اسند الیہ الفعل، کہ اس کی طرف کیا اسناد کیا جائے، کس چیز کا؟ فعل کا، او شبہ یا شبہ فعل کا، وقدم علیہ اس حال میں کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس پر کیا ہو؟ مقدم کیا جائے، علی جہت قیامہ بہ، اس حال میں مولانا اس طریقے پر کہ اس قیام ہو اس فعل یا شبہ فعل کا، بہ کس کے ساتھ؟ اس اسم کے ساتھ. دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی. یاد رکھو مولانا، جیسے فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے، فعل جب بھی آئے گا ہمیشہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا فعل آ جائے اور فاعل
نہ،
جب بھی ضرب آئے گا ساتھ ہی فاعل آ جائے گا. ہاں وہ فاعل کبھی ضمیر کی صورت میں ہوگا، ہوا ضمیر اس کے اندر ہوگی، اور کبھی اس میں ظاہر آگے آ جائے گا ضرب زیدن آپ کہیں گے. تو فعل جب بھی آئے گا اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ فاعل. یہ نہیں ہو سکتا کہ فعل تو آ جائے اور فاعل نہ. یہ تھا فعل معروف میں. اسی طرح فعل مجهول ہے، فعل مجهول جب بھی آئے گا اس کے ساتھ فوراً کیا آئے گا؟ نائب. یہ نہیں ہو سکتا کہ فعل مجهول تو آ جائے لیکن نائب فاعل
نائب.
اسی طرح یاد رکھو اس میں فاعل کے جو صیغے ہیں، اس میں فاعل جو ہے ضارب، فاتح، حاسب، مکرم، مستخرج، مکرم، یہ بھی فاعل چاہتے ہیں. جیسے فعل معروف فاعل چاہتا ہے، فعل معروف فاعل کے بغیر آ سکتا ہے؟
نہیں.
اسی طرح یاد رکھو اس میں فاعل بھی بغیر فاعل کے نہیں آ سکتا بھائی. جب بھی اس میں فاعل آئے گا ساتھ ہی وہ فوراً تقاضا کرے گا کس چیز کا؟ تو جیسے مولانا ضربہ کے اندر کیا ہوتی ہے، ضربہ کا فاعل کبھی کبھار ضمیر کی صورت میں آتا ہے، آپ نے کہا ضربہ تو ضربہ فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر، اور کبھی اس کا فاعل اس میں ظاہر کی صورت میں آتا ہے، ضربہ زیدن، ضربہ فعل، زیدن اس کا. اسی طرح اس میں فاعل جو ہے مولانا اس میں بھی فاعل آئے گا ہمیشہ، لیکن آپ کو نظر کم آئے گا کیونکہ وہ اسی کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوگی. ضاربن آئے گا تو ہمیشہ اس کے اندر کیا چھپی ہوئی ہوگی؟ جیسے ضربہ میں ہمیشہ کیا چھپی ہوئی ہوگی؟ ضمیر چھپی ہوئی ہوگی. ضربہ بغیر فاعل ہوا کے آ سکتا ہے بھائی؟
نہیں.
اسی طرح ضاربن بھی بغیر ہوا کے، لیکن جیسے ضربہ میں کبھی کبھار آگے فاعل ضمیر نہیں آتی بلکہ کیا آ جاتی ہے اس میں ظاہر، میں کہتا ہوں ضربہ زیدن، اب ضربہ میں ضمیر ہے نہیں. اسی طرح یاد رکھو اس میں فاعل بھی فاعل چاہتا تھا، وہ فاعل کبھی اس کے اندر ضمیر کی صورت میں آئے گا، اور کبھی کبھی کس صورت میں آ جائے گا؟ اس میں ظاہر آگے آ جائے گا ضاربن، ضاربن مثلا ابوہ، تو یہ ابوہ کیا ہے مولانا؟ یہ فاعل ہے کس کے لیے؟ زیدن ضاربن ابوہ. تو آپ سے کوئی پوچھے یہ ابوہ کو رفع کس نے دیا؟ جیسے میں کہتا ہوں زیدن ضرب ابوہ، یہ ابوہ کو رفع کس نے دیا؟ ضرب نے. اسی طرح زیدن ضارب ابوہ، یہ ابوہ کو رفع کس نے دیا؟ جب ضارب نے ابوہ کو رفع دیا تو معلوم ہوا یہ اس کا فاعل. اب ضارب کے اندر کوئی ضمیر ہے؟ یہ فاعل کا تقاضا کر رہا تھا، اس کا تقاضا کیا ہوا؟ پورا ہوا. لیکن اگر یہ ابوہ آگے نہ ہوتا تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا؟ ہر حال میں ضاربن کے اندر کیا نکالنی پڑتی؟ کیونکہ جیسے زے میں کہتا ہوں زیدن ضاربا، اس ضاربا کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل ہمیشہ فعل سے مؤخر ہوتا ہے، کبھی بھی فعل پر مقدم تو یہاں زید ان زید تو مقدم ہے، وہ تو فاعل بن نہیں سکتا، تو ضربہ کے اندر ہمیں کیا ماننی پڑے گی؟ ضمیر. اسی طرح میں کہتا ہوں زید ان قائم ان ولنا، تو زید ہے مبتدا، قائم ان کیا ہے؟ خبر ہے، لیکن یہ صیغہ کون سا ہے؟ اس میں فاعل، اور اس میں فاعل بھی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا. وہ ہمیشہ اس کے اندر کیا ہوگی؟ آگے اس میں ظاہر تو آ نہیں رہا، تو لہٰذا کیا ہوگی اس کے اندر؟ ضمیر. ہاں اگر آگے اس میں ظاہر آ جائے پھر اس کے اندر ضمیر کی فرد نکالنے کی ضرورت نہیں. یہ تھا فعل معروف میں، جیسے فعل معروف فاعل کا تقاضا کرتا ہے اسی طرح اس میں فاعل بھی فاعل کا، اسی طرح صفت مشبہ بھی کس کا تقاضا کرتی ہے؟ فاعل کے ساتھ فاعل کا تقاضا کرتی ہے. اسی طرح تو جب بھی شریف ان آئے گا، جب بھی شریف آئے گا یہ کس کا تقاضا کرے گا؟ فاعل کا. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح اس میں تفضیل بھی فاعل کا تقاضا کرتا ہے. مولانا میں کیا کہتا ہوں؟ مثلا زید اضرب من عمرو، زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے کس سے؟ بھئی یہ اضرب بھی فوراً کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ اور فاعل آگے کو اس میں ظاہر آ رہا ہے نہیں، لہذا اسی کے اندر کیا نکالنی پڑے گی؟ میں کہتا ہوں زید شریف، دوبارہ صفت مشبہ کا بتلا رہا ہوں، تو زید مبتدا شریف کیا ہے صفت، اور صفت مشبہ بھی کس کا تقاضا کرتی ہے؟ اور فاعل آگے کو اس میں ظاہر آ رہا ہے نہیں، معلوم ہوا اسی شریف کے اندر کیا موجود ہے؟ ضمیر موجود ہے جو اس کا فاعل ہے. اسی طرح مولانا مصدر، مصدر بھی تقاضا کرتا ہے کس چیز کا؟ فاعل کا. ہاں وہ الگ بات ہے، مصدر کے ساتھ فاعل کا آنا ضروری نہیں، آپ ذکر کر دیں تو بھی ٹھیک، ذکر نہ کریں تو بھی، لیکن یہ جو اس میں فاعل ہے، یہ جو صفت مشبہ ہے، یہ جو اس میں تفضیل ہے، یہ ہر حال میں تقاضا کریں گے کس کا؟ فاعل کا. جی سمجھ میں آیا؟ اسی طرح والا نا ظرف ہے بھائی، کیا ہے؟ ظرف. بھائی تو ظرف وہ بھی کس کا تقاضا کرے گا؟ فاعل. کس کا تقاضا کرے گا؟ فاعل. چلیے یہ بات گہری ذرا ہو جائے گی، آپ اتنا ہی یاد رکھیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جیسے فعل معروف فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اس میں فاعل بھی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا. صفت مشبہ بھی کس کا تقاضا کرتی ہے؟ فاعل کا. اس میں تفضیل بھی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ مصدر بھی. اس میں یہ مکان بھی بھائی. اسی طرح اس میں ظرف جو ہے، چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف، بھائی ظرف حقیقی تو ہوا ہے جس میں زمانے یا مکان کا معنی پایا جائے، اور ظرف مجازی جار مجرور کو کہتے ہیں، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ ظرف. کا یہ بھی کس کا تقاضا کرتے ہیں؟ فاعل کا تقاضا کریں گے. تو یہ سارے شبہ فعل کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ شبہ فعل کہلاتے ہیں. تو جیسے فعل جو فعل یہ مشابہ ہیں فعل کے، کس چیز میں مشابہ ہیں بھائی؟ جیسے فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے، یہ بھی کس کا تقاضا کرتے ہیں؟ فاعل کا تقاضا کرتے ہیں. اور جیسے فعل مجھول نائب فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اس میں مفعول بھی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ نائب فاعل کا تقاضا کرتا ہے. تو یہ بھی کس میں سے ہے؟ شبہ فعل میں سے. اور میں نے آپ کو بتایا مولانا کہ فعل کے فاعل ہمیشہ فعل یا شبہ فعل کے بعد آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا. اچھا تو معلوم ہوا فاعل ہمیشہ فعل یا شبہ فعل سے مؤخر ہوگا، اور فعل کا اس کی طرف اسناد ہوگا. ضرب زید میں نے کہا والا نا، ضرب زید بھائی، ضرب زید، تو زید ضرب کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے. سمجھ میں آیا؟ ضرب کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. اور یہ زید ضرب پر مقدم ہے یا مؤخر ہے؟ کیا ہے؟ اور آپ مجھے یہ بتلائیے، یہ ضرب زید کے ساتھ قائم ہے یا زید پر واقع ہے؟ قائم ہے، یعنی زید ہے تو یہ ضربہ کا فعل ہے، زید نہیں تو ضربہ کا فعل بھی نہیں، یہ اس کے ساتھ قائم ہے. ہاں ضربہ زیدن عمرن، عمر پر یہ ضربہ کیا ہے؟ فعل واقع ہو رہا ہے. تو زید کی طرف فعل کا اسناد ہے، سمجھ میں آیا؟ اب اور اسناد بھی کس طریقے پر ہے کہ فعل اس کے ساتھ قائم، قائم ہونے کا کیا معنی؟ زید ہے تو ضربہ بھی، یہ ضربہ بھی ہے، زید نہیں تو یہ ضربہ بھی نہیں، کیونکہ بغیر ضرب بغیر ضارب کے ہو سکتی ہے نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آپ معلوم ہو بھائی، اب یہی ساری قیودہ ان کے ذکر کریں گے، فاعل کی تعریف کر رہے ہیں. دیکھیے بھائی کہ فاعل کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا ما اسند الیہ الفعل او شبہ، وہ ہے وہ اسم ہے جس کی طرف اسناد ہو، کس کا؟ فعل کا یا شبہ فعل کا. دیکھیے دو مثالیں ذہن میں رکھیے، آگے متن میں بھی آ رہی ہیں، قام زید و زید قائم ابوہ. بھائی زید قام کے لیے کیا ہے؟ فاعل، اور ابوہ قائم کے لیے کیا ہے؟ فاعل. تو دیکھیے زید پہ نظر رکھیے اور ابوہ پہ، وہ اسم ہے جس کی طرف فعل یا شبہ فعل کا کیا ہو؟ اسناد. زید کی طرف کس کا اسناد؟ جی فعل کا، اور ابوہ کی طرف کس کا اسناد؟ شبہ فعل کا. وقدم علیہ اس حال میں کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس فاعل پر کیا ہو؟ مقدم ہو. آپ بتائیے قام زید پر مقدم ہے یا اس سے مؤخر ہے؟ آپ بتائیے قائم ابوہ سے پر مقدم ہے یا مؤخر ہے؟ تو دیکھا دوسری، اس حال میں کہ وہ فعل یا شبہ فعل کیا ہو؟ اس فاعل پر، اس اسم پر مقدم ہو. علی جہت قیامہ بہ، اس کس طریقے پر ہو مولانا؟ قیام ہی، ہاد امید کس کو راج قیام ہی کی؟ فیل یا شبہ فیل کو. اور بہی کی ہاد امید کس کو راج اسم کو، کہ وہ فیل یا شبہ فیل قائم ہو اس اسم کے ساتھ. آپ بتلائیے مولانا قام زید ان میں قیام کس کے ساتھ قائم ہے؟ زید ہے تو قیام ہے، زید نہیں تو قیام بھی نہیں. ابوہ زید قائم ابوہ، یہ اس میں قیام قائم سے جو قیام ثابت ہو رہا ہے وہ کس کے ساتھ قائم ہے؟ ابوہ کے ساتھ ہے مولانا. ابوہ ہے تو یہ قائم ہے، ابوہ نہیں تو قائم بھی نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں فاعل وہ ہے جس کی طرف فعل یا شبہ فعل کا اسناد کیا جائے، اس حال میں کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم پر مقدم ہو. علی جہت قیامہ بہ، کس طریقے پر؟ اور یہ اسناد قیام کے طریقے پر ہو، وقوع کے طریقے پر. اس لیے کہ اگر وقوع کے طریقے پر ہوا تو وہ فاعل نہیں بلکہ کیا ہے؟ نائب الفاعل. ہاں نائب الفاعل، اس کی طرف بھی فعل مجہول کا اسناد ہوتا ہے لیکن قیام کے طریقے پر نہیں بلکہ وقوع کے طریقے پر ہوتا ہے. بھائی میں کہتا ہوں ضریب زید، زید کی کیا کی گئی ہے؟ پٹائی کی گئی. اب ضریب فعل ہے اور یہ کیا ہے؟ اس کے بعد ایک اسم آ رہا ہے، یہ اسم پر مقدم بھی ہے اور اس فعل کا اسناد بھی ہے اس اسم کی طرف، لیکن یہ قیام کے طریقے پر نہیں ہے. بھائی یہ ضرب زید کے ساتھ قائم نہیں بلکہ زید پر واقع ہوئی ہے. تو یہ کس لیے، کس سے احتراز کیا مولانا؟ نائب الفاعل سے. کس سے احتراز کر لیا؟ نائب الفاعل سے احتراز کیا. مثل قام زید، یہ کس کی مثال؟ فعل کی. وزید قائم ابوہ، یہ کس کی مثال؟ شبہ فعل. والاصل ان یلی الفعل، اور اصل فاعل میں یہ ہے کہ وہ ملا ہوا ہو فعل کے ساتھ. بھائی فعل آتے ہی فوراً کس کا تقاضا کرے گا؟ فعل فاعل کے بغیر آ سکتا ہے؟ تو فاعل اس کا، فاعل کا وہ اس کے جز کی طرح ہی ہوا. کیا ہوا؟ جز کی طرح فوراً اس کا تقاضا کرتا ہے. تو اصل بھی یہ ہے کہ فعل کے فوراً بعد کس کو آنا چاہیے؟ فاعل کو آنا چاہیے، نہ کہ مفعول کو. مفعول والاصل ان یلی الفعل، اور اصل یہ ہے مولانا کہ وہ فاعل ملا ہوا ہو کس کے ساتھ مولانا؟ فعل کے ساتھ. فلذالک، اسی وجہ سے جازا جائز ہے. ضرب غلامہ زید، یہ ترکیب جائز ہے. وامتنع، اور جائز نہیں ہے. کیا ترکیب؟ ضرب غلامہ زید، یہ ترکیب جائز نہیں بھائی، جائز بھائی. دیکھیے یہ ترکیب کیوں جائز اور دوسری کیوں نہ جائز. دیکھو ضرب غلامہ زید بھائی، ضرب فعل، غلام منصوب لفظا کیا بن رہا ہے؟ مضاف. ہا ضمیر مجرور محلا مضاف. یہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ جی کس کا غلام؟ ہاں تو یہ ہا ضمیر راجع ہے زید کو. اس پر فوراً اشکال ہوتا ہے کہ زید کا ذکر تو بعد میں آ رہا ہے، تو یہ تو اضمار قبل ذکر ہوا، ضمیر آ گئی اور مرجع بعد میں آ رہا ہے بھائی، تو کیا ہوا؟ اضمار قبل مرجع کے آنے سے پہلے ضمیر آ گئی. تو پہلے مرجع ہونا چاہیے یا پہلے ضمیر آنی چاہیے؟ پہلے مرجع آئے گا اور اس کے بعد پھر جا کر ضمیر آئے گی، اور یہاں تو پہلے ضمیر آ رہی ہے اور بعد میں، تو یہ تو اضمار قبل ذکر ہوا. تو کہتے ہیں بھائی ابھی تو ہم نے آپ کو بتلایا کہ فعل کے فاعل میں اصل کیا ہے، کہ وہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہو؟ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی فعل فاعل رتبے کے لحاظ سے کہ فوراً کس کے بعد ہے؟ فعل کے بعد. رتبے کے، رتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، فاعل کو کہاں ہونا چاہیے مولانا؟ تو یہاں پر زید لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے کیا ہے؟ رتبے کے اعتبار سے غلامہ پر کیا ہے؟ کیونکہ اس کا رتبہ اس کو کہنا چاہیے، اصل کیا ہے؟ فعل کے فوراً بعد. تو اس کا رتبہ اور مقام کہاں ہے؟ ضربہ کے فوراً بعد. تو لفظوں میں اگرچہ یہ فی الحال مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم، لہذا اضمار قبل ذکر لازم نہیں آیا. لفظاً تو آیا لیکن رتبتاً لازم نہیں. تو یہ ترکیب جائز ہے مولانا، یہ ترکیب کیا ہے؟ کیونکہ یہاں اضمار قبل ذکر لازم نہیں آ رہا، لفظوں کے اعتبار سے تو آ رہا ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے لازم نہیں، رتبتاً زید مقدم ہے. لیکن یہ ترکیب جائز نہیں، ضرب غلامہ زیدن بھائی، اب وہی ترکیب ہے لیکن پہلے غلامہ مفعول تھا اور زیدن فاعل تھا، اب غلامہ فاعل ہے اور زیدن کیا ہے؟ اب یہ ترکیب جائز نہیں، اس لیے کہ غلامہ میں ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ زید کو، اور زید کیا ہے؟ لفظوں کے اعتبار سے مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہے مولانا، کیونکہ وہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول. اور غلامہ کیا بن رہا ہے؟ فاعل. تو یہاں ہر لحاظ سے اضمار قبل ذکر ہے، لفظاً بھی اور رتبتاً یا معنن بھی، رتبتاً بھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جائز نہیں ترکیب بھائی، اضمار قبل ذکر صرف لفظاً ہو تو جائز، اور لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے ہو تو پھر جائز
نہیں.
سمجھ میں آیا؟ تو جو پہلی ترکیب تھی ضرب غلامہ زید، بظاہر تو اس وقت زید غلام سے مؤخر ہے لیکن در اصل کلام یوں ہے ضرب زید غلامہ، کیونکہ زید کیا ہے؟ فاعل، اور فعل کے فوراً بعد کس کو آنا چاہیے؟ تو جب کلام در حقیقت یوں ہے ضرب زید غلامہ، اب اس معنی قبل ذکر رہا نہیں، جبکہ دوسرے میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ در اصل یوں ہے ضرب زیدن غلامہ، وہاں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ زیدن وہاں پر کیا ہے؟ مفعول، اور مفعول کا رتبہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مؤخر ہوتا ہے، فعل کے بعد فاعل ہی آنا چاہیے. تو وہاں ہر لحاظ سے اضمار قبل ذکر ہے، وہ ترکیب جائز نہیں، اور یہاں پر صرف لفظاً ہے رتبتاً نہیں، تو یہ جائز ہے بھائی. چلیے مولانا، هذا هو المعنى، الله أعلم بحقيقته.